ڈسٹرکٹیو قسم کی گورنمنٹ کو چھوڑ دیا گیا, جس کی وجہ سے یہ سارے نقصانات ہوئے. یاد رہے کہ ہوتیز کی جو ریبیلین ہے اس کو بڑی حد تک پریزیڈنٹ صالح کی سپورٹ حاصل ہے, اور پریزیڈنٹ صالح جو ہیں وہ اپنی جو ان کی سپورٹ ہے سیکیورٹی فورسز میں اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے آپ کو دوبارہ ری اسٹارٹ کرنے کے لیے. تو افسوس ہے اسی بات کا ہوتا ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا تھا جس کے تحت پریزیڈنٹ ہادی کو پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا وہ غلط قسم کا فیصلہ تھا, کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں کرنی ضروری تھی وہ نہیں کی گئی.
اچھا ڈاکٹر زبیر, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ایران نے جیسا کہ یہ خبریں بھی ہیں کہ اپنا ایک فلیٹ جو ہے وہاں بھیج دیا ہے, تو کیا اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایران براہ راست اس میں اب وہ ملوث ہونے والا ہے یا ہو سکتا ہے؟
دیکھیے, یہ بڑے خطرناک قسم کے معاملے ہوتے ہیں جب اپنی فورسز کو آپ انٹرنیشنل واٹرز میں بھیج دیتے ہیں اور دوسرے ٹینشن والے علاقوں میں بھیج دیتے ہیں, تو وہاں پر یہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کسی ان انٹینڈڈ وجہ سے بھی کون سی کرائسس پیدا ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل, اگر وہاں پر کوئی جہاز آ رہا ہو جو کہ سرکاری گورنمنٹ کے لیے کوئی چیزیں لے کے آ رہا ہو اور اس کو انٹرڈکٹ کر دیا جائے, تو پھر ظاہر ہے اس کو ایک اسٹیٹ آف وار ایکشن سمجھا جائے گا. اگر ایسا سمجھا جائے گا تو اس ان شپس کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے. اگر ان پہ اٹیک ہو سکتا ہے تو پھر ڈائریکٹ کانفرنٹریشن ایران کے ساتھ بن سکتی ہے. یہ ایک خطرے سے خالی بات نہیں ہے. افسوس سے اس بات کا ہے کہ اس قسم کے بحرے جو فورسز کو ہے, نیول فورسز کو بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے نقصان ہی ہوتا ہے, فائدہ کوئی نہیں ہوتا. اس کے جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اس سے ٹینشن بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. جیسے کہ ایرانی فورن منسٹر نے کل پاکستان میں کہا نیگوسیشنز کے بعد, اور جیسے ترکی کے ساتھ باتیں ہو چکی ہیں, کہ دیکھیے اس کا پیسفل سولوشن چاہیے, یہ ضروری ہے کہ نیگوسیشنز کی جائیں اور بیٹھ کے نیگوسیشنز کی جائیں. ایسی صورت میں اگر آپ اس قسم کا ایکشن لیتے ہیں تو پھر یہ کنٹری قسم کا ایکشن بن جاتا ہے. اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایران کے اندر یونیفائڈ ایکشن نہیں لیا جا رہا, وہاں گورنمنٹ کے ڈفرنٹ قسم کے جو فورسز ہیں وہ سیپریٹ قسم کے ڈیسیژنز لے رہی ہیں اور کوئی سینٹرلائز کنٹرول نہیں ہے.
اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جانب تو سعودی عرب کی قیادت میں 10 ملکوں کے تحت جو ہے وہ بمباری کر رہا ہے وہاں پر, اور دوسری جانب وہاں کے جو ہوتیز ہیں اور جو وہاں کے دوسرے لوکلز ہیں ان میں سے کچھ اس بمباری کے خلاف ہیں, کچھ اس کی حمایت میں ہیں, تو سعودی عرب یہ بمباری کر کے کیا گول اچیو کرنا چاہتا ہے وہاں پر؟
دیکھیے افسوس, یہ ساری افسوس کی بات ہے, کیونکہ اس قسم کے جو ایکشن شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ کنٹرول میں نہیں رہتے. سعودی عربیہ کا یہ جو ایکشن تھا بڑا نیرو قسم کا, اسے کہنا چاہیے سیلف انٹرسٹ کے لیے ایکشن لیا گیا تھا, لیکن اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ غلط ہو سکتے ہیں اور شاید ہو رہے ہیں. دراصل افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب کسی ملک کے اندر اس کی ٹینشنز پیدا ہو جائیں, جیسے جارڈن, جیسے یمن میں پیدا ہوئی, تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا ایکشن لینا ہوتا ہے اگر آپ ایک انٹرسٹڈ پارٹی ہیں کہ آپ اپنی نیگوشیٹنگ پوزیشن کو یا اپنی سٹریٹجک پوزیشن کو بڑھا لیں. نارملی جو ممالک کرتے ہیں کہ وہ اپنا ملٹری فورس, ملٹری انفلوئنس استعمال کر کے اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ اگر نیگوشیشن کیے جائیں تو وہ اس مقام پہ ہوں کہ وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ کی بیسس پر اس نیگوشیشن میں شامل ہو سکے. اب مشکل یہ آ جاتی ہے کہ اگر دوسری سائڈ جو ہے, جو اوپوننٹ جو ہے, وہ اس کے پازیٹیو ریئیکشن نہ کریں تو پھر یہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اس وقت ضروری اسی لیے یہی ہے کہ سعودی عرب کی یہ جو ایکشن ہے اس کو ریسٹرین کیا جائے, کیونکہ اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا, لیکن اس کو ریسٹرین کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس علاقے میں نیگوسیشنز فوراً شروع ہو جائیں. وہ نیگوسیشنز کون کرے گا, کون پارٹیز اس میں شامل ہوں گی, کیا امریکہ اس میں شامل ہوگا, کیا اس میں یونائیٹڈ نیشنز شامل ہوگی, اس میں اسلامک اسٹیٹس شامل ہوں گی یا عرب لیگ شامل ہوگی. جہاں تک عرب لیگ کا شامل عرب لیگ کا معاملہ ہے, اس کے پاس اب تو وہ سپورٹ یا وہ نیوٹرلٹی نہیں رہی جس کی بیسس پہ وہ انٹروین کر سکتے, تو اب کون کرے گا؟ کیا اس کے لیے پاکستان اور ترکی ایسے ممالک ہیں جو اس میں انٹروین کریں یا نیگوشیشن کے لیے کوشش کریں, یا یونائیٹڈ نیشنز اس میں آئے؟ یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی بات آ جاتی ہے, لیکن اس کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں, ڈسکشنز ہو رہی ہیں, نیگوشیشنز ہو رہی ہیں, لیکن کوئی کلیئر کٹ فیصلہ ابھی تک سامنے نظر نہیں آیا.
اچھا او آئی سی کا کیا رول ہے اس میں, اور او آئی سی بالکل اس میں کہیں کسی جگہ پہ نظر نہیں آ رہا, اس کا کیا سبب ہے؟
دیکھیں اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہو جاتی ہے کہ کوئی آرگنائزیشن صرف اسی صورت میں افیکٹو ہوتی ہے اگر اس کے پاس اس قسم کی کیپیسٹی ہو کہ وہ اپنے ڈیسیزنز کو انفورس کر سکے. آئی او سی کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے, اس لیے آئی او سی اگر کوئی فیصلہ کر بھی لے سکتی ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا کیونکہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. اس لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ ایک سب سیکشن ہو آئی او سی کا جو یہ کرے. اس میں تین چار ایسے ممالک ہیں جو نزدیک ہیں, جس میں پاکستان ہے, ترکی ہے, جورڈن ہے, ایجپٹ ہے وغیرہ وغیرہ, اور ایران ہے. اگر یہ سب مل کے بیٹھیں اور تین چار ملکوں کا یہ سب گروپ اس کوشش میں ہو کہ اس کو ایک آئی او سی کی طرف سے مینڈیٹ ملے, اور اس کے بعد یونائیٹڈ نیشنز کی طرف سے مینڈیٹ ملے, اور امریکہ کی طرف سے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, تو شاید کچھ ہو جائے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ زیادہ دیر انتظار نہیں کیا جائے, ورنہ یہ کانفلکٹ جو ہے ہاتھ سے نکل جائے گا.
اب ایک سوال اور یہ بڑا اہم ہے کہ اس سچویشن میں جبکہ ایک جانب تو ایران اور مغربی قوتوں کے درمیان ایک فریم ورک ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور ایک حتمی معاہدہ ہونا ہے, جس سے ظاہر ہے کہ سعودی عرب بھی خوش نہیں ہے اور ریجن کے اور دوسرے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں. دوسری جانب یہ جو یمن کا قضیہ اٹھ کھڑا ہوا ہے, اس کے بعد کیا اس بات کا کوئی خطرہ, اس بات کا کوئی امکان ہے کہ یہ اسپل آؤٹ کر جائے یمن کی سرحدوں کے پرے؟
یقین
اور اس کو روکنے کی کیا صورت ہو سکتی؟ جی
دیکھیے مشکل یہ آ جاتی ہے کہ آپ ایک کانفلکٹ شروع تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو کنٹین نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ ریئیکشن کے بیسس پہ جب چلتے ہیں تو پھر آپ کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. ایسی سچویشن میں اب کیا کیا جائے؟ تھرڈ پارٹیز کو شامل ہونا ضروری ہے. وہ کون ہوں گی تھرڈ پارٹیز یہ ابھی تک کلیریفائی نہیں ہوا. اچھا جہاں تک تعلق ہے ایران کے نیوکلیئر اگریمنٹ کا, دیکھیے یہ اگریمنٹ ہو گیا ہے, پہلے سو ٹینشن جو ہوں گی سو ہوں گی, لیکن اس کی ریکگنیشن ہو جائے گی اور اس کی ایکسپٹنس بھی ہو جائے گی. دس از دا وے دی گلوبل سسٹم ورکس. اب اس کو انفورسمنٹ کی جو پرابلم آتی ہے اسی پہ سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ براڈلی ایکسپٹیڈ ہوگا یا ٹیمپرری ہوگا. اسی لیے جہاں تک یمن کا تعلق ہے اس کو آپ ایران اور P5+1 کا جو اگریمنٹ ہے اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے. دو وجوہات ہیں, ایک تو جو یمن میں ہوا ہے یہ نجی معاملہ تھا, یہ نجی کانفلکٹ تھا جو کہ ریجنلائز ہو گیا کیونکہ دوسرے ملکوں نے اس میں انٹرفیئر کرنا شروع کر دیا. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر کسی ریجنل کانفلکٹ میں اس پہ انفلوئنس کرنا تھا تو وہ عراق یا سیریا تھی, نہ کہ یمن.
ایک آخری بات ڈاکٹر زبیر اقبال, یہ بتائیے کہ یونائیٹڈ نیشنز کا کیا رول ہے اور وہ کیا رول پلے کر سکتا ہے سلسلے میں؟
دیکھیے فی الحال تو یونائیٹڈ نیشنز پیسفل سپورٹ کے معاملے میں ہے, وہ ہیلتھ اور دوسری جو بیسک نیڈز ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے, لیکن یونائیٹڈ نیشنز اس وقت تک انوالو نہیں ہو سکتا جب تک کہ باقی پارٹیز جو ہیں ان کو انوالو کرنے کے قابل نہ ہوں. یاد رہے کہ یونائیٹڈ نیشنز نے وہاں پر ایک ریپرزینٹیو بھیجا ہوا تھا جو کہ انٹرنل نیگوسیشنز کروا رہا تھا ہوتیز اور گورنمنٹ کے درمیان, لیکن چونکہ یہ کانفلکٹ اس مقام پہ پہنچ گیا کہ وہ ایفرٹ جو تھا بیسیکلی ریلیونٹ ہو گیا اور وہ جو ریپرزینٹیو تھا اس کو واپس بلا لیا گیا, تب یونائیٹڈ نیشنز کی پوزیشن بڑی کمزور ہے اور انفیکٹو قسم کی ہے کیونکہ ان کا نہ تو کوئی ریپرزینٹیو ہے, نہ ان کے پاس انفارمنس کیپیبلٹی ہے, اور نہ ہی ان کے پاس ایکشن لینے کے لیے کوئی ممالک یونائیٹڈ نیشنز گئے ہوں. اگر وہ چاہتے اور سیکیورٹی کاؤنسل اس پہ ایکٹیولی کام کرتی تو شاید کچھ ہو جاتا, لیکن سیکیورٹی کاؤنسل کے جو فیصلے ہوئے میں ہیں, جو ریزولوشن پاس ہوئے میں, ان کو انفورس کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال. اور سامعین اب ہم اس کے بعد گفتگو کریں گے. پاکستانی پارلیمنٹ میں سعودی عرب کی اس درخواست پر بحث جاری ہے کہ اس کی مدد کی جائے, اور ایران کے وزیر خارجہ نے زمین ٹائم پاکستان کا دورہ کیا ہے. سنگین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کا تعلق کنگز کالج لندن سے ہے, لیکن اس سے پہلے ہم ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے جس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
تو سامعین، اب ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، سنگین شاہ صاحب، یہ بتائیے مجھے کہ اس وقت تو جو صورتحال ہے مشرق وسطی میں، یمن کے حوالے سے اور ایران نیوکلیئر ڈیل کے بعد، کہ پاکستان سے جو درخواست کی گئی تھی سعودی عرب کی جانب سے کہ وہ اس اتحاد میں شامل ہو اور پاکستان کو پاکستان فوج فراہم کرے، اور ایسے موقع پر ایران کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر آئے ہیں، انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم نے اور ان سے ملاقات کی ہے، آرمی کے چیف سے ملاقات کی ہے، اور اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ یہ مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہونا چاہیے۔ میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ پاکستانی پارلیمنٹ کا آج کئی روز سے اجلاس جاری ہے اور ابھی تک اس بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں ہو سکی، اس کا کیا سبب ہے؟
جہاں تک حتمی رائے کے نہ پہنچنے کا تعلق ہے، دو باتیں ہیں، ایک تو حزب اقتدار پارٹی ہے اور ایک وہ پارٹی ہیں جو کہ حزب اختلاف میں بیٹھی ہیں۔ حزب اقتدار پارٹی کے جو منشا ہے اور جو ان کے مقاصد ہیں، وہ حزب اختلاف سے ان کے مقاصد مختلف ہیں۔ حزب اقتدار پارٹی کے یہ مقاصد ہیں کہ وہ ملک کے خزانے کے لیے کہیں سے پیسہ لائے، وہ ملک کے لیے بہتری یا ملک کی جو کی بہتری میں جو ایگریمنٹس ہوں،
خاص طور پر اکنامک کنڈیشنز کی بہتری کے لیے،
ملک کی بہتری کے لیے جو ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں وہ ہوں، کسی ملک کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ طے پا دیا جائے جس سے پاکستان کی فوج کو اس ملک میں لمبے کانٹریکٹس ملیں، جیسے کہ پاکستان کی فوج سعودی عرب میں ہوا کرتی تھی کویت کے حملے سے پہلے، عراق کے کویت کے حملے سے پہلے، اس قسم کی کوئی ڈیل ہو جائے تاکہ پاکستان کو بیرونی زر مبادلہ آ سکے۔ تو ان کے مقاصد یہ ہیں کہ وہ کوئی ایک لانگ ٹرم ڈیل کے اوپر سائن کریں۔ جہاں تک پاکستانی حزب اختلاف کا تعلق ہے، پاکستانی حزب اختلاف کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستانی جو برسر حکومت پارٹی ہے اس کو کمزور کرے، اس کی پالیسیز کو چیلنج کرے، اور اگر ملک میں کوئی سینٹیمنٹس ایسے ہیں جو کہ اس ڈیل کے خلاف ہوں، ان سینٹیمنٹس کی چیمپئن بن کر ابھرے اور اپنے آپ کو اگلے الیکشن کے لیے تیار کرے تاکہ وہ عوام کے نمائندہ۔
مگر یہ بھی تو ہو سکتا رہا کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ پاکستان جو آلریڈی ایک جنگ لڑ رہا ہے اس وقت تو دہشت گردی کے خلاف، اور اس کی فوج انتہائی مصروف ہے، وہ ایک اور جنگ میں نہ الجھ جائے، اس کے بارے میں بھی تو سوچا جا سکتا ہے۔
بالکل جناب، آپ کی بات بالکل درست ہے، کیونکہ جو مین اختلاف جو آ رہا ہے، چونکہ عمران خان صاحب جو یہ اختلاف کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ بالکل درست ہے، کیونکہ اب صوبہ سرحد میں، یا سوری معافی چاہتا ہوں، خیبر پختونخوا میں تو حکومت عمران خان صاحب کی ہے، اور اگر کوئی سب سے پہلے کسی کے سر کے اوپر اولے پڑتے ہیں تو وہ تو عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف، اور یا جو خرق صاحب کی حکومت ہے ان کے سر کے اوپر اولے پرسیں گے سب سے پہلے، تو یا ان کے لیے یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس صورتحال کو سارے دیکھیں تو ایک اپوزیشن کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ایک رائے کی دونوں سائڈوں کو دیکھے، ایک اس کے فائدے میں کیا جا رہا ہے اور اس ملک کے نقصان میں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک نومینل سا راستہ ہے، مگر جہاں تک کسی ایسی ڈیل کو مکمل تکمیل پہ پہنچے گی یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ سعودی عرب کو کوئی ایگزسٹینشل تھریٹ نہیں ہے، اور دوسری انٹرنیشنل لیول کے اوپر یمن کی طرف، یمن میں ایک انٹرنیشنل انٹروینشن کا جہاں تک تعلق ہے، اس کو بھی انٹرنیشنل لا کے مطابق ہونا ہوگا۔ یونائٹیڈ نیشن نے کوئی ریزولوشن ابھی تک پاس نہیں کی، کوئی اور ایسا قانونی راستہ نہیں ہے جس کی بنیاد بنا کر ساری دنیا کے چند ممالک اپنی فوجیں یمن میں بھیجیں، تو ایسا کوئی راستہ بھی اختیار نہیں ہوا۔ اگر کوئی ایک انٹرنیشنل کنونشن سامنے آ جاتا ہے، کوئی یونائٹیڈ نیشن کی ریزولوشن آ جاتی ہے، یا کوئی ایک عالمی قانونی چارہ سامنے نظر آتا ہے، تو پھر شاید پاکستان میں بھی اس کے اوپر اپوزیشن کمزور پڑ جائے، مگر اس وقت جو کہ انٹرنیشنل لا کے مطابق کوئی ایک ایسی کوئی راستہ کھلا واضح راستہ نہیں نظر آ رہا، اس کے خلاف اپوزیشن ہے۔
اب بات کرتے ہیں کہ کیسے وقت میں، جبکہ ایران کے بارے میں بار بار یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ایران جو ہے مداخلت کر رہا ہے یمن میں، اور پاکستان سے درخواست کی گئی تھی مدد کے لیے سعودی عرب کی جانب سے، اور یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ایران پاکستان کا پڑوسی ملک ہے، اگر سعودی عرب جائیں گی پاکستان کی فوجیں تو ایران اس کو شاید پسند نہ کرے، ایک ایسے ہی وقت میں ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا ہے. دو دن کا ان کا دورہ تھا. انہوں نے اور سرتاج عزیز صاحب نے ایک مشترکہ پریس بریفنگ بھی کی ہے جس میں دونوں نے اس بات پر اتفاق رائے کیا کہ یہ مسئلہ جو ہے یمن کا افہام و تفہیم کے ذریعے حل ہونا چاہیے. اور آج انہوں نے وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی ملاقات کی ہے اور اسی بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. تو یہ ان کا دورہ جو تھا ایران کے وزیر اعظم کا, آپ کے خیال میں اتفاقیہ تھا, پہلے سے طے شدہ تو نہیں تھا یہ, یا اس پوری صورتحال کے پس منظر میں یہ دورہ کیا گیا تھا؟
جی, جہاں تک جاوید ظریف صاحب کا تعلق ہے, وہ اس وقت سر کو جانے کے لیے فارغ نہیں ہے. وہ اس وقت ایران کی نیوکلیئر ٹاکس کے اوپر, جہاں تک ٹاکس اتنی کوئی 16-16 گھنٹے اور 18-18 گھنٹے کی ٹاکس جاری تھیں ایران نیوکلیئر ٹاکس, ان میں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے دو روزہ دورے کے اوپر پاکستان آئے اور یہاں پہ وزیر اعظم سے ملے, یہاں سے پاکستانی افواج کے سربراہ سے ملے, تو اور جو اسکیڈول وزٹ بھی نہیں تھا, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں سائڈوں سے ڈپلومیسی کتنی تیزی سے جاری ہے. جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے, اس نے کبھی بھی اتنا مطلب اوپنلی پہلی دفعہ سعودی عرب جو ہے اپنے خول سے نکل کے اس نے اپنے ایک روایتی حریف امریکہ کی امداد کے بجائے خود کو ایک ڈیسیزن دیا ہے, اس نے اپنی فوجوں کو لائن پر لگایا ہے. یہ ایک بہت بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے بعد ایرانی وزیر خارجہ جو پاکستان آئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو امن کے طریقے سے حل کیا جائے, مگر میرے خیال میں اگر آپ کے سوال سے ذرا سا ہٹ کر میں ایک اور نقطہ بھی اٹھاؤں, اگر جاوید ظریف صاحب اس مسئلے کو امن کے ساتھ حل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اسلام آباد آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ یمن جائیں. یمن میں جو ہوتی ملیشیا جو لڑ رہے ہیں ان کو جا کے کہیں کہ وہ نہ لڑیں اور کوئی ایک ڈیموکریٹک راستہ اختیار کریں اگر وہ چاہتے ہیں کہ, اگر دیکھیں اگر جہاں تک یمن کے صدر کا تعلق ہے وہ جتنا بھی برا ہو مگر اس کے ایک طریقے سے ایک کتنے بھی بھونڈے طریقے کے ساتھ وہ الیکٹڈ صدر ہو, وہ ایک الیکٹڈ صدر ہے, وہ ایک حکومت ہے. کوئی بھی گروپ اس طرح خالی پیلی نہیں آ کر حکومت سے کسی کو پھینک کر اس کو اپنے اقتدار کے اوپر بیٹھ سکتا ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کے دھرنے کا تعلق تھا, اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ہاں اگر ہم ایون اگر ہم ان کے ساتھ ہم ان کی باتوں کو مانتے بھی ہیں جو عمران خان صاحب کریں, مگر جو طریقہ عمران خان صاحب نے اختیار کیا ہے دھرنا آ کے دینا اور دھرنے کے ذریعے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو مجبور کرنا کہ وہ اپنی پارلیمنٹ سے نکلے, کہتے ہیں کہ یہ غلط راستہ ہے. تو اسی پریسیڈنس کو ہم دیکھیں کہ جہاں پاکستان میں حزب اختلاف جو تھی حکومت اقتدار کے ساتھ آ کے شامل ہو گئی, اسی پریسیڈنس کے اوپر اگر ہم یمن میں دیکھیں تو یمن میں کسی کو بھی جس میری لاٹھی اس کی بھینس والا چکر نہ ہو. اچھا, اور کوئی بھی اس طرح آ کر اقتدار,
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران چاہے تو یمن میں ہوتیوں پر اثر ڈال سکتا ہے اور ہوتی جنگ بند کر سکتے ہیں؟
جی بالکل جی, اگر میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ان کے ایران کے پاس کوئی سوئچ ہے جو کہ آن آف کر کے وہ جنگ کو شروع اور بند کر سکتے ہیں, مگر یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ ایران کا وہاں پر انفلوئنس نہیں ہے. اور جاوید ظریف صاحب کا پاکستان میں آ کر لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا, یہ صاف ظاہر ہے کہ ان کا کوئی مقصد ہے وہاں پہ. اگر جاوید ایران کا کوئی مقصد نہ ہوتا یمن میں تو وہ کیوں آ رہے ہیں پاکستان؟ اگر ان سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سعودی عرب کی ایران میں فوج کشی کرنے کا یا بمباری کرنے کا, تو پھر جاوید ظریف صاحب اپنے تہران میں بیٹھے, یہاں پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ان کی. میں ان کے یہاں آنے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر رہا, میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک ڈپلومیٹک گیم چل رہی ہے, اس میں دو فریق ہیں اور دونوں فریقوں کے بیچ میں پاکستان ہے اور دونوں فریق پاکستان کے اوپر اپنا پریشر ڈال رہے ہیں. اگر ہم دوسرے فریق ایران کو دوسرا فریق مانتے ہیں تو ہمیں اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کا کوئی سٹیک ہے, اس کا کوئی, جس کو اردو کی زبان میں کہتے ہیں, اس کا کوئی مفاد ہے یمن میں.
اچھا, یہ بتائیے کہ اب آپ پاکستان کا جو رول ہے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا رول پازیٹیولی وہ پلے کر سکتا ہے پاکستان؟
جی, پاکستان جہاں تک پازیٹیو رول ہے, میرے خیال میں سب سے پازیٹیو رول جو ہے پاکستان کا وہ ایک طرح سے بیلنسنگ ایکٹ ہے. پاکستان جس طرف لڑکے گا وہاں اس طرف پہ پلڑا بھاری ہونے کا لوگوں کو وہ ہے کہ اس طرف پہ پلڑا بھاری ہو سکتا ہے. اگر پاکستان کی فوجیں یمن میں داخل ہو جاتی ہیں, پاکستان کی فوجوں میں زبردست قسم کی کیپیبلٹیز ہیں, ان کا کوئی 14 سال کے کم از کم 10 سال کا ان کا ایکسپیرینس ہے اربن وارفیئر میں, اور وہ جا سکتے ہیں, وہ یمن میں صورتحال کو بہتر بنا سکتی ہیں. اور اگر پاکستان یمن میں نہیں جاتا تو پھر ہوتیز کو کافی اس سے فائدہ ہوگا کیونکہ ان کو پھر چیلنج کرنے والی کوئی بڑی طاقت نہیں ہوتی. تو مگر جہاں تک پاکستان کا یمن میں جانے کا تعلق ہے, میرے خیال میں ایک طریقے سے یہ ڈیزاسٹرس بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان پھر اپنے ڈپلومیٹک خول سے نکل آئے گا, اپنے لیے کسی کو دشمن بنا لے گا, کسی کو دوست بنا لے گا اور بہت پولرائز ہو جائے گا. پاکستان نے پانچ میں بھی بہت پولرائز پالیٹکس کی ہے جب دنیا میں دو طاقتیں ہوا کرتی تھیں, یو ایس ایس آر اور امریکہ کی, اور اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ کافی ہمیں کوئی خاطر خواہ اس سے فائدہ نہیں ہوا. اور دوسرا کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ایران جو کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے, اگر اس کے کسی خدشات کو اور ان کے کسی اور ان کے کچھ اینگزائٹیز ایسی ہیں جن سے
اچھا, ان کو ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے سنگین شاہ صاحب جی, میرا سوال ایک یہاں پر یہ ہے کہ اگر پاکستان جاتا ہے یا سعودی عرب کی اور اتحادی افواج جو ہیں وہ کراس کرتی ہیں بارڈرز کو, تو کیا یہ بین الاقوامی قوانین کی مطابقت میں ہوگا یا اس کی خلاف ورزی ہوگی؟
اس وقت اس کی کوئی بین الاقوامی قانون کے مطابق اس کی کوئی راستہ نہیں ہے. اگر آپ بین الاقوامی قانون کے مطابق ملک کا موجودہ صدر باہر سے ممالک باہر سے افواج کو بلا سکتا ہے, مگر وہ صرف ان حالات میں باہر سے افواج کو بلا سکتا ہے کہ جب وہ اس ملک کے اندر ایک خاص حد تک کنٹرول رکھتا ہو, اس کی حکومت کا کوئی سٹیک ہو اس میں, ان افواج اس ملک میں اس کی کوئی پارلیمنٹ ہو, کچھ چل رہا ہو اس کا, کوئی انفراسٹرکچر چل رہا ہو, تو اس انفراسٹرکچر کی بنیاد کے اوپر وہ کسی باہر سے ایک اور ممالک کو اپنی امداد کے لیے بلا سکتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک میں ایک صدر ہے مثال کے طور پہ, اس کی کابینہ ساری بھاگ گئی ہے, اس کی کوئی مشینری جو حکومتی مشینری ہے وہ ساری ختم ہو چکی ہے, اور صدر صاحب جو ہیں کسی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بیٹھ کر سیٹلائٹ فون کے ذریعے کسی اور ملک کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ملک کے اوپر حملہ کرو اور مجھے دوبارہ بحال کرو, تو یہ اس طرح ایک انٹرنیشنل لا کے مطابق یہ جائز نہیں ہے. کسی اس صدر کو اس ملک کے اندر کوئی ایک انفراسٹرکچر اس کا موجود ہونا ضروری ہے. اگر کوئی صدر اس حد تک ملک کی انفراسٹرکچر سے نکل چکا ہے کہ اسی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس اس کا منشی بھی بھاگ گیا اس سے, تو ایسے اس کی کوئی انٹرنیشنل لا سے وہ صورتحال نہیں بنتی.
اچھا شاہ صاحب, تھوڑی سی گفتگو کریں گے ہم اصل میں ایران کے جو روحانی پیشوا ہیں آیت اللہ خامنائی, انہوں نے اس نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے, خطاب کیا ہے انہوں نے, اس پہ ہم گفتگو کریں گے, لیکن پہلے ہم ایک بریک لیں گے, اس کے بعد پھر اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
تو اب گفتگو کر رہے ہیں ہم ایران کی جوہری ڈیل کے حوالے سے, آیت اللہ خامنائی جو کہ روحانی پیشوا ہیں ایران کے, انہوں نے یہ بات کہی ہے, اور شاید ان کی طرف سے یہ بات کہی جانا بہت ہی زیادہ غیر معمولی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ فریم ورک معاہدہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ کوئی حتمی معاہدہ بھی ہو جائے گا, اور انہوں نے اس سلسلے میں کچھ یوں بھی اظہار خیال کیا.
ما هیچ توافقی را امضا نخواهیم کرد مگر آن که در اولین روز اجرای توافق تمامی تحریم های اقتصادی.
وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس وقت تک معاہدے پر دستخط نہیں کریں گے جب تک کہ تمام تعزیرات جو ہم پر عائد کی گئی ہیں معاہدے پر عمل درآمد کے پہلے دن سے ہی نہ اٹھا لی جائیں. یہ بات انہوں نے ایران کے قومی جوہری ٹیکنالوجی ڈے کے موقع پر کہی ہیں. کیا مطلب ہے ان باتوں کا؟ کیا بھی سمجھتے ہیں کہ ایران بیک آف کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس معاہدے سے؟
نہیں جناب, میرے خیال میں ایران بیک آف کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, کیونکہ کوئی ایسی چیز ابھی تک اپروو نہیں ہوئی جو کہ ایران کے علم میں نہیں تھی. کوئی ایسے نہیں ہوا کہ پی پلس فائیو کے جو وزراء ہیں انہوں نے کوئی ٹوپی سے کوئی ایک ایسا خرگوش نکالا ہے جو کہ ایران والوں کو نہیں تھا پتا کہ یہ خرگوش نکلے گا. ساری حالات ان کو پتا تھے کہ کیا ہوگا, ان کو یہ بھی پتا تھا کہ پہلے دن کے اوپر جب ہی اس معاہدے پر دستخط ہوں گے وہ کوئی آٹومیٹک بٹن نہیں دبا دیں گے کہ ساری سینکشنز ان کے اوپر سے اٹھ جائیں, اور ایران کو پتا ہے کہ یہ سینکشنز نہیں اٹھیں گے. جہاں تک ان کی اس تقریر کا تعلق ہے, اس تقریر کو ہم دو تین چار اینگل سے دیکھتے ہیں. ایک تو یہ تقریر ایک کمیونیکیشن ہے انٹرنل آڈینس کے لیے, جو ایران کے اندرون کے جو ان کے سامعین ہیں ان کی خدشات کو مدھم کرنے کے لیے یہ تقریر کی گئی. اسی طرح اگر آپ اوباما صاحب کی تقریر کو دیکھیں, ان کی تقریر بھی بہت سخت تقریر تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ایران جو ہے نیوکلیئر بم نہیں بنا سکے گا, اس کا سارا جوہری مواد, ان کے جو الفاظ جو انہوں نے چنے اور جو اس کا انداز تھا بہت سخت تھا. مگر وہ تقریر جو تھی ایران کے سامعین کے لیے نہیں تھی, وہ تقریر امریکہ میں جو ذرا رائٹس جو ہیں ان سامعین کے لیے تقریر تھی. ان کو کہا گیا تھا کہ ہم نے یہ ڈیل کر کے کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ جس سے امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچے. اسی طرح اگر آپ ہم اس خامنائی صاحب کی تقریر کو دیکھیں تو یہ بھی ایران کے اندرونی سامعین کے لیے ہے. مگر میرے خیال میں ایران بالکل کسی بھی شک میں نہیں ہے کہ ساری جو وہ ہیں جو ساری سینکشنز جو ہے وہ ایک ہی دن میں اٹھا لی جائیں گی, کیونکہ یہاں پہ ایک جس کو کہتے ہیں گاجر اور لاٹھی کا وہ ہوگا. لوگوں کو ایک گاجر بھی دکھائیں گے اور ساتھ میں ان کے پاس ایک لاٹھی بھی ہونی چاہیے کہ اگر یہ ڈیل کہیں پہ کامیاب ہوتی ہوئی نہیں نظر آتی ان کو تو وہ پھر سینکشنز کریں گے. مگر میرے خیال میں سینکشنز جو ہوں گی, اس سے بات یہ نہیں ہو رہی کہ سینکشنز اٹھائی پہلے دن پہ ہی اٹھائی جائیں یا نہ اٹھائی جائیں. جو ایکچوئل بات ہو رہی ہے وہ ٹائم فریم کے اوپر ہو رہی ہے کہ کتنی جلدی سینکشنز اٹھائے جائیں. ایرانیوں میں ایرانی حکومت کو اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے کہ سارے سینکشنز پہلے دن پہ نہیں اٹھائے جائیں گے, وہ کلیئر ہیں اس بات پہ. مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ 10 سال تک ہم ان سینکشنز کے ساتھ لگے رہیں, ہم آپ کی بات بھی مان لیں اور 10 سال تک ہمارے اوپر سینکشنز بھی لگے رہیں. وہ اس بات سے اتفاق نہیں کر رہے.
اچھا,
وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم.
اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے سنگین شاہ صاحب کہ اگر آپ پورا پرسپیکٹو دیکھیں کہ ایک جانب تو یہ جوہری معاہدہ ہو گیا ہے, ایران بھی بقول آپ کی اور بقول دوسرے انالسٹ کے مطمئن ہے, مغربی ممالک بھی مطمئن ہے, ریجن کے عرب ممالک اور اسرائیل اس سے مطمئن نہیں ہے, دوسری جانب یمن کی کنٹروورسی ہے, تو کیا اس پوری صورتحال میں آپ کو کوئی تضاد نظر نہیں آتا مغربی ملکوں کے موقف میں اور خود ایران کے موقف میں؟
نہیں جی, بالکل تضاد نظر نہیں آتا. مغربی ممالک اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کے جو پڑوسی ممالک ہیں ایران کے, وہ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. جب بھی اگر کسی نے یہ ایران کو دھمکی دی ہے, ایران نے ہمیشہ کہا کہ میں سعودی عرب کی آئل فیلڈز کے اوپر حملہ کر دوں گا یا میں ہرمز کے جو سی ہے وہاں سے تیل جانے کو روک دوں گا, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو اس کا ڈائریکٹ پوائنٹ آف اٹیک ہمیشہ اس کے پڑوسی میں, اس نے کبھی یہ نہیں کہا. ہاں ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایران احمد نژاد صاحب نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے, مگر ان کی تقریر کو جو ایک دفعہ انہوں نے یہ بات کی تھی اور اس سے ایک چھوٹی سی بات کو انہوں نے جو کہ انہوں نے ایک اندرونی سامعین کو لوکل اپنے جو میڈیا کے جو سامعین تھے ان کو ایک بات سنائی تھی. انہوں نے ایک انٹرنیشنل اس کے اوپر لے کے اسے ایک ایسا بہانہ بنا لیا کہ جیسے کہ ابھی ایران کے اوپر ابھی سوری اسرائیل کے اوپر یہ ایٹم بم ابھی گرنے والا ہے, انہوں نے کوئی ایسی بات بنا لی جو کہ بالکل اس انداز میں نہ کہی گئی تھی نہ یہ مقصد تھا. ایک مختلف سامعین کو ایک بات کی گئی تھی. مگر جہاں تک ایران اور سعودی عرب کا تعلق ہے ان کے اپنے خدشات ہیں, اور جہاں تک امریکہ اور پی پلس ون کے ممالک کا تعلق ہے ان کو ایران سے کوئی ڈائریکٹ تھریٹ نہیں ہے. ان کو ایران سے نہ ان کے میزائل ایران کے میزائل وہاں تک پہنچ سکتے ہیں نہ ایران کو ان کو تھریٹ کر رہا ہے. اگر ایران تھریٹ کر رہا ہے تو وہ پھر اگر ایک مبہم سا تھریٹ یہ اسرائیل کی طرف ہے اور سعودی عرب کی طرف ایک کنسیڈریبل تھریٹ ہے. تو
اچھا,
اس لیے جو مقامی ممالک ہیں وہ کوئی چانس نہیں لینا چاہتے.
اچھا, تو اب اگر ہم اس پورے پس منظر میں اس کو دیکھیں تو ایک جانب اوباما صاحب کے بیانات ہیں, دوسری جانب آیت اللہ خامنائی کے بیانات ہیں, یہ ہوم کنزمپشن کے لیے ہیں, لیکن معاہدہ جو ہو چکا ہے اس میں اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایران کوئی مزید رعایتیں حاصل کر سکے یا مغرب کوئی مغرب مزید رعایتیں حاصل کر سکے.
جی بالکل, میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے عرض کیا گنجائش بالکل ہے, اور گنجائش جس چیز کے اوپر ہے اسی کے اوپر ابھی رسا کشی ہو رہی ہے. گنجائش جو ہے وہ اس پہ ہے کہ یہ سینکشنز جو ہیں یہ تعزیرات جو ہیں یہ سینکشنز جو ہیں یہ کب اٹھائے جائیں, اس کی ٹائم فریم کے اوپر ابھی رسا کشی
گنجائش ہے اس میں مینوور کرنے کی.
وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو آپ کی بات مان رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنی جو تعداد ہے سینٹریفیوجز کی وہ 4000 سے گھٹا کر 1100-1200 یا 900 کے اوپر لانے کو تیار ہیں. ہم جو ہیں ایک نیوکلیئر ری ایکٹر جو ہے وہ بند کرنے کو, ہم تو یہ سب کچھ کر لیں گے. جس دن دستخط ہو جائیں گے ہم اس معاہدے کے پابند ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ یہ سینکشنز کب اٹھائیں گے؟ وہ کہیں گے ہمیں سینکشنز اٹھانے تک کم از کم 10 سال بھی لگ سکتے ہیں. تو وہ کہیں گے اگر آپ کو 10 سال لگ سکتے ہیں تو پھر ہم 2 سال میں زیادہ محنت کر کے ایک بم بنا لیں اور پھر بات ختم ہوگی, ہم وہ راستہ کیوں نہیں اختیار کر لیں.
بہت شکریہ سنگین شاہ صاحب آپ کا. اور سامعین, قبل اس کے ہم اگلے ٹاپک کی جانب چلیں, ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے جس کے بعد پھر گفتگو کریں گے اب دوسرے موضوع کے اوپر. ہمارے ساتھ اس وقت تو بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب موجود ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
اور سامعین، جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے لیے کوئی $1 ارب مالیت کے فوجی ساز و سامان کا اعلان کیا ہے، جس کی ایک حتمی منظوری ہونی ہے کانگریس سے۔ پاکستان نے اس کا خیر مقدم کیا اور امید ظاہر کی ہے کہ یہ یقیناً بہت جلدی ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے کہا،
پاکستان سیکس ٹو پروکیور یو ایس ملٹری اکوپمنٹ ٹو میٹ دا کرٹیکل نیڈس اینڈ ٹو فل دا گیپس دیٹ ان اٹس ڈیفینس کیپیبلٹیز۔ The proposed equipment will also help our campaign against terrorism.
تسنیم اسلم نے کہا کہ پاکستان نے اپنی دفاعی ضروریات کے لیے امریکہ سے عسکری ساز و سامان کے حصول کے لیے رابطہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ساز و سامان دہشت گردی کے خلاف جاری پاکستان کی کاروائیوں میں بھی معاون ثابت ہوگا۔
بریگیڈر سعد نذیر صاحب، آپ نے تسنیم اسلم صاحبہ کا بیان سنا جو کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ہیں۔ پاکستان کو تقریباً $1 ارب مالیت کا یہ سامان ملے گا اگر کانگریس نے اس کی منظوری دے دی۔ آپ کا کیا کمنٹ ہے کہ پاکستان کی فوجی ضروریات اس سے کس حد تک پوری ہوں گے، خاص طور پر آج کی صورتحال میں جبکہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہے؟
یقینی طور پر جو گن شپ ہیلی کاپٹرز ہے، پھر اس کے پاس جو ہیل فائر میزائل سسٹم ہے، اور اس کے علاوہ جو آل ویدر اکوپمنٹ پرفیکٹڈ ہیں، اور اس کے علاوہ جو نائٹ اینڈ ڈے ٹائم آپریشن اس کا ہے، اور اس سے آپ دیکھا جائے تو ہیلی کاپٹر ٹھیک ہے، ایک اوفینسو ویپن ہے، لیکن یہ زیادہ ایسے علاقوں میں جو کہ پہاڑی ہو، جہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہو، یا جہاں پر انسرجنسی ہو، تو ان کے ٹھکانوں کے خلاف، ان کے موونگ اور اسٹیٹک ٹارگیٹ کے خلاف اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً پاکستان کا جو کوبرا کا فلیٹ ہے، اس میں جو نیا میزل وائپر ہے، نیا جو ہیلی کاپٹر ہے، وائپر سسٹم جو گن شپ ہے، اس کے اضافے سے ضرور اس کے انہیں جو آداب تھے اس میں اضافہ بھی ہو جائے گا، اور وہ زیادہ پریسائز بھی ہو جائیں گے، اور ایک وہ بوسٹ ملے گا۔ لیکن یہ جو ضروریات ہے، یہ تو جتنا ٹرٹ ہوتا ہے یا جتنا ایریا ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ اب وہ یہ $1 بلین جو ہے، اس میں سے کتنے ہیلی کاپٹر دے رہے ہیں، اور کتنے اس میں یہ جو وہ ہیل فائر میزائل سسٹم ہے یہ دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی اکوپمنٹ، اور یقیناً یہ تو کچھ عرصہ لگے گا اس کے آنے میں، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کو آپریشنلائز ادھر ہونے میں، ٹریننگ ہونے میں، اس کے لاجسٹک سپورٹس وغیرہ۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ پاکستان اس کی تلاش میں تو تھا، اور وہ رشیا کی طرف بھی دیکھ رہا تھا، چائنا کی طرف بھی دیکھ رہا تھا، اور متبادل ذرائع موجود تھے۔ لیکن ایک ایسے موقع پر جبکہ امریکہ کی طرف سے ابھی یہ ریلیز ہوا ہے، اور سینٹ سے اس کی اپروول باقی ہے، لیکن ضروری ہے کہ امریکہ کا جو اکوپمنٹ ہوتا ہے وہ باقی ممالک کے مقابلے میں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہتر ہوتا ہے، اور پاکستان پہلے وہ جو کوبرا ہے گن شپ، اس پر زیادہ ٹرین ہے، وہ بھی امریکن اوریجن کے ہیں، اور ٹھیک ہے چائنیز اوریجن کے بھی ہیلی کاپٹرز ہیں اور رشین کے بھی، لیکن پھر بھی یہ اس لحاظ سے زیادہ تکنیکی مہارت اس میں ان کو حاصل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ فوجوں کی جو ٹریننگ بھی ہوتی ہے تو اس لائنز پر ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات پہ میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جس سمت میں یہ جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ لڑ رہا ہے، اور اس میں جو ان کے پرانی جو فلیٹ تھی ہماری کوبرا کی تھی، اور ہمارے ٹو میزل کی تھی، تو وہ تقریباً اب وہ ابسولیٹ ہو چکی ہے یا ابسولیسنٹ ہو چکا ہے، یعنی ایک قسم کے ابھی ماڈرن تقاضوں کو زیادہ پورا نہیں کرتا۔ تو ظاہر ہے یہ جب
آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ماڈرنائز ہو جائے گا؟
جی
آپ ہی سمجھتے ہیں کہ اس سے ماڈرنائز ہو جائے گا؟
جی بالکل، اس سے یقینی طور پر دو اسٹیپ آگے ہیں، اور اس سے ماڈرنائز بھی ہو جائے گا، ٹارگیٹ ایکوئزیشن سسٹم بھی بہتر ہو جائے گا، اور افیکٹو بھی زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے پاکستان کا جو یہ جنگ ہے، تو اس میں زیادہ افیکٹ
ایفیکٹو طور پر وہ ان کو ایسے علاقوں میں ان کو ڈیل کر سکیں گے. اس کا جو فال آؤٹ افیکٹ ہے وہ یقیناً جو انڈیا ہے وہ اس کو تھوڑا سا اس پر اعتراض یا ایک قسم کے اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے, لیکن آلریڈی امریکہ کے جو انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں اور جو ڈیفنس سطح پر نیوکلیئر سطح پر وہ کافی گہرے ہیں, بڑے ہیں, اور وہ تو بڑے بڑے پلیٹ فارمز چاہتے ہیں جبکہ پاکستان کو صرف ہیلی کاپٹرز مل رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس سے کوئی بیلنس کا ڈسٹرب ہونے کا امکان نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ پاکستان کے لیے ایک ملٹیپل سورس مہیا ہو گئی ہے کہ وہ چائنا, رشیا اور پلس جو سپر پاور ہے امریکہ, ان سے بھی یعنی مختلف جو ٹیکنالوجیز ہیں ان سے فائدہ اٹھا کر اور پھر اگر اس کے ساتھ ہی ہو جا. جی
اچھا, اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ خبر بھی پڑھی ہوگی اور یہ اسٹیٹمنٹ بھی پڑھا ہوگا کہ جو پاکستان کی پرماننٹ ریپرزینٹیو ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی یونائٹیڈ نیشنز میں, انہوں نے جو ڈس آرمامنٹ کمیشن ہے یعنی تخفیف اسلحہ کا جو کمیشن ہے اس میں ایڈریس کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ ویور اینڈ ایگزمپشنز ٹو لانگ ہیلڈ نان پرولیفریشن پرنسپلز آر کنٹریبیوٹنگ ٹو انسیکیورٹی ان سرٹن ریجنز اسپیشلی ساؤتھ ایشیا. یہ جو امبیلنس کی انہوں نے بات کی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ صرف پاکستان اور ہندوستان کے پرسپیکٹو میں انہوں نے بات کہی ہے یا ساؤتھ ایشیا کے دوسرے ممالک کا بھی حوالہ ہے اس میں؟
جہاں تک ساؤتھ ایشیا کا تعلق ہے تو یقیناً انڈیا ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ جوہری ہتھیار ہے اور اسی کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ ہوا ہے, اور اس معاہدے کے ساتھ
جوہری ہتھیار تو پاکستان کے پاس بھی ہیں.
جی
جوہری ہتھیار تو پاکستان کے پاس بھی ہیں.
پاکستان میں اس معاہدے کی بات کر رہا ہوں جو کہ
جی
امریکہ اور انڈیا کے درمیان ہے, اور اس میں بہت سارے انڈیا کے لیے ایسے رستے کھل گئے ہیں اور ماڈرن ٹیکنالوجی تک رسائی اس کو حاصل ہو چکی ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ اس کو جس طرح سری لنکا کے ساتھ ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے پھیلنے میں ظاہر ہے کہ وہ کچھ ایسے بھی ان کے ریئیکٹرز ہیں جو کہ ان تحفظات انسپیکشن اور ان چیزوں سے باہر ہے, تو ظاہر ہے اس کے ایک ٹیکنالوجیکل ایج ان کو حاصل ہو گئے, پلس ان کو ایک بڑے ملک کے ساتھ جو کہ اس ٹیکنالوجی میں سب سے پہلے پائنیئر کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے, اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کے جو ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے, اور اس کے علاوہ ان کو ان ایس جی جو کہ بہت بڑا گروپ ہے اور اس میں جو رسائی ان کو جو اوباما نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو وہ دیں گے, تو وہ ایک بہت بڑا امبیلنس آ جائے گا اس علاقے میں اگر ان کو ان ایس جی گروپ کا یا سیکورٹی کونسل کے ممبر کے طور پر ان کو اگر لیا جاتا ہے, تو یہ پھر پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے خدشات بھی زیادہ ہیں, اور پلس ایک بڑا ملک ہوں انڈیا ایک بڑا ملک ہونے کی حیثیت سے جو کہ ابھی $40 بلین اپنی ڈیفنس پر اسپینڈ کر رہا ہے, تو $40 بلین پاکستان کے مقابلے میں بہت بڑی رقم ہے اور بہت بڑے پروکیورمنٹ اس سے وہ کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے پاکستان کے طور پر پاکستان کے جو وزاوز جو کچھ منیمم ڈیٹرنس کا ہے وہ بیلنس ڈسٹرب ہونے کا خطرہ ہے, اور ساتھ ساتھ پولیفریشنز کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے, کیونکہ انڈیا ضرور ایک ایسا ملک ہے جو کہ اپنے مسل اس علاقے میں فلکس کر رہا ہے اور نکال بھی رہا ہے, تو ظاہر ہے اس لحاظ سے وہ اپنا انفلوئنس بھی بڑھائے گا اس کے ذریعے سے جس طریقے سے اس کے گرد جو ممالک ہیں, اور پھر ایک اور کردار جو اس کو دیا جا رہا ہے وہ جو پیوٹ کا ہے, تو پیوٹ پھر وہ چائنا کے خلاف اور چائنا کے اگینسٹ ایک بل ورک کے طور پر جو وہ کام کریں گے, تو ظاہر ہے کہ اس کا اسٹیچر اس لحاظ سے بہت بڑا ہو جاتا ہے جو کہ پاکستان کے تناظر میں اس کو بہتر طریقے سے.
اچھا بریگیڈ صاحب, جہاں میں ایک سوال آپ سے اور کروں گا کہ پاکستان جس طرح سے کہ ہے وہ خود اپنے بہت سارے ہتھیار بنا رہا ہے, اپنی چیزیں بنا رہا ہے, کیا اس کے باوجود بھی اس کیٹیگری میں آتا ہے جس کو جو لیک کرتا ہے بیلنس کے معاملے میں ہتھیاروں کے سلسلے میں؟
یقیناً اس میں جو امریکہ کی ٹیکنالوجی ہے اتنا عرصے سے وہ سپر پاور ہے اور ان کے پاس وہ سب کچھ ہے, تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے خدشات اور امریکہ کا آشیرواد اور ان کو اتنے بڑی ٹیکنالوجی تک رسائی اور پھر ان کو بڑے پلیٹ فارم مہیا کرنا, جس طرح ایئر کرافٹ کیریئر ہیں, اس کے علاوہ کچھ کیریئر جہاز ہیں جو بڑے بڑے منصوبے, اور پھر ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہے, تو ضروری ہے کہ پاکستان کے خدشات ایک دشمن ملک ہونے کے ذریعے حیثیت سے, اور پھر ان کی جو میکسیمم جو فوجیں ہیں 70% جو ہے وہ پاکستان کے بارڈر اور ان کے اگینسٹ لگی ہوئی ہے, پھر ان کے جو ہتھیار بھی ہے اتنے ہتھیار وہ بھی پاکستان اسپیسیفک ہیں, تو ظاہر ہے اس لحاظ سے تو پاکستان کی تشویش اپنی جگہ پر بجائے. دو یہ بات ضروری ہے کہ دونوں اتنی ممالک ہیں اور ایک ایسے جنگ کا خطرہ نہیں مول سکتے جہاں پر ایک دوسرے کو بالکل نیچا دکھا سکے, لیکن ایک بیلنس جو ہوتا ہے وہ بیلنس ضرور ڈسٹرب ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ رفتہ رفتہ وہ ویچول ڈسٹرکشن سے پھر یونیلیٹرلزم کی طرف جا رہا ہے, تو خدا نخواستہ اگر یونیلیٹرلزم اس علاقے میں آ گیا تو پھر اس سے جو علاقائی ممالک ہیں اس کے خدشات بہت بڑھ جائیں گے, اور پھر پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ چائنا کے ساتھ اس سلسلے میں کوئی کوآپریشن کر لے.
بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین, اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب جو پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ہے. پاکستان میں اس وقت خاص طور پر کراچی میں NA 246 پر جو انتخاب ہونے والا ہے اس میں بڑی گرما گرمی ہے اور سیاست بہت تو گرم ہے وہاں پر. ہم گفتگو کریں گے مجموعی طور پر پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے, لیکن آغاز کریں گے کراچی سے. ہمارے ساتھ جناب ذی ہلالی صاحب موجود ہیں جو چیئرمین ہیں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ پشاور یونیورسٹی میں, اور ہمارے نامہ نگار ہیں شہزاد حسین صاحب کراچی سے. شہزاد صاحب, یہ بتائیے کہ آج جو کیا صورتحال رہی جبکہ عمران خان صاحب نے دورہ کیا کراچی کا, وہ جنہ گراؤنڈ بھی گئے, کیا صورتحال رہی؟
جناب, کراچی کا یہ جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے NA 246, یہاں کے ضمنی انتخاب کی جو اہمیت ہے وہ اور بڑھ گئی آج. عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہے وہاں پر انہوں نے دورہ کیا, اور ان علاقوں کا بھی دورہ کیا جن کے بارے میں مقامی ذرائع ابلاغ میں آتا ہے کہ جی یہاں ان علاقوں میں متحدہ قومی موومنٹ کا اثر زیادہ ہے. وہیں پر ایک علاقہ, ایک جگہ جناب گراؤنڈ جہاں پہ پچھلے کچھ دنوں میں دونوں جماعتوں کے بیچ میں کشیدگی بھی ہوئی کہ یہاں پہ جلسہ کیا جائے یا نہ کیا جائے, وہاں عمران خان پہنچے. وہاں سے جب وہ چلے گئے اس کے بعد انہوں نے اپنے کارکنوں سے خطاب بھی کیا الیکشن کیمپین میں, اور بعد میں ایئرپورٹ پہ پریس کانفرنس کی, جہاں ایک تو کراچی کا شکریہ ادا کیا, دوسرا کراچی میں امن و امان پر زور دیا, اور جو ضمنی انتخابات ہیں اس میں سیکیورٹی کے انتظامات پر زور دیا, اور ایک شکایت بھی رہی کہ کچھ بدمزگی ہوئی تھی جناح گراؤنڈ میں, جس کے بارے میں متحدہ قومی موومنٹ نے بعد میں ایک پریس کانفرنس کی, اور ڈاکٹر فاروق ستار جو سینئر رہنما MQM کے, انہوں نے کہا کہ متحدہ کے کارکنوں نے کچھ بھی نہیں کیا وہاں, اور اگر کسی نے کیا تو اس کو MQM اس کی مذمت کرتی ہے. اور یہ جو جنا گراؤنڈ پر ہوا وہاں پر, اگر آپ نے پچھلے دنوں جو بیانات سنے ہوں, الطاف حسین صاحب نے ویلکم کیا تھا عمران خان صاحب کو, اور وہاں پر یہ تھا کہ MQM جو ہے وہ ویلکم کرے گی PTI کو, تحفے تحائف کی بھی بات ہوئی تھی اور پھول نشاور کرنے کی بھی. کچھ ہوا کچھ نہ ہو سکا, کچھ شکایت ابھی بھی باقی ہیں, لیکن جو گرمی تھی وہ کچھ کم ہوئی ہے بیانات میں,
اور مجموعی طور پر ماحول جو ہے وہ بہتر ہوا ہے وہاں پر.
جی جی,
یعنی وہاں پر اب جو کشیدگی کی ایک فضا تھی اس جھگڑے کے بعد اب وہ پائی نہیں جاتی.
سلسلہ یہ ہے کہ کل رات تک تو ٹینشن بہت تھی, آج سب کو یہ تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا, لیکن کچھ بڑا نہیں ہوا, کوئی ہلاکت, کوئی زخمی یا زیادہ زخمی نہیں ہوا, یعنی کچھ بڑا واقعہ نہیں ہوا. اگر کچھ ٹینشن ہے بھی تو اگر وہ ختم نہیں ہوئی تو کم ضرور ہوئی ہے, اور ابھی جو بیانات آ رہے ہیں وہ دونوں طرف سے یہ آ رہے ہیں کہ اس پرامن سزا کو برقرار رکھا جائے. اچھا, کچھ رینجرز کی تعیناتی کی بھی خبریں آ رہی ہیں پولنگ کے دوران.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے شہزاد صاحب. ہلالی صاحب, یہ فرمائیے کہ کراچی کی صورتحال کو پیش نظر رکھ کر اگر آپ مجموعی طور پر پاکستان کی سیاست کو دیکھیں تو کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں کوئی سیویلٹی آئی ہے, کچھ زیادہ شائستگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے سیاست میں؟
بہت بہت شکریہ جعفری صاحب. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بتدریج پاکستان کی سیاست میں استحکام آ رہا ہے, اور یہ جو استحکام اور یہاں تبدیلی آ رہی ہے یا استحکام کی طرف جو ہے سفر جاری ہے, تو اس میں کریڈٹ ساری سیاسی جماعتوں کو جاتا ہے, سول سوسائٹی کو جاتا ہے, سیاسی قائدین کو بھی اس کا کریڈٹ ملتا ہے کہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان میں جمہوری اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے، مستحکم ہونا چاہیے، ان کی طاقت میں اور ان کے اثر میں کوئی اثر رسوخ میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کنسنسس ہے، ایک جگانہت ہے اس پہلو کے اوپر کہ جمہوریت کو کسی قسم کا دھچکا نہیں لگنا چاہیے اور جمہوری اداروں کو مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے. جہاں تک کراچی کے ساتھ اس صورتحال کو آپ منسلک کریں گے تو عمران خان صاحب کا کراچی میں آنا ایک لحاظ سے بہت بڑی اخلاقی فتح ہوئی ہے تحریک انصاف کو یا سیاسی قوتوں کو کہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو علاقہ جس علاقے میں ان کی اثر نفوذ تھا یا ایک طاقت کا وہ اثر رکھتے تھے اس میں بہت بڑا شگاف ڈالا عمران خان صاحب نے. ایک اخلاقی طور پر ان کو بہت بڑی شکست دے دی ہے. تو وہ بڑے ڈیفینسو پوزیشن پہ ہیں ایم کیو والے اس موقع پر، اور وہ تمام سیاسی قوتیں جو اس شگاف کو جو شگاف نہیں ڈال سکیں، جو وہاں پہ سیاسی توازن کو نہیں بدل سکیں، اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، مسلم لیگ نون کا بھی نام آتا ہے، جماعت اسلامی کا بھی، عوامی نیشنل پارٹی کا بھی، جو بڑے وہاں پہ مؤثر گروپ ہیں کراچی میں، جو طبقات پائے جاتے ہیں یہ سارے انہی جماعتوں سے وابستہ ہیں، لیکن کسی میں اتنی سیاسی یا اخلاقی جرت نہیں پیدا ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر مین ایم کیو ایم کی طاقت کو چیلنج کر سکیں یا اس میں کسی قسم کی درار ڈال سکیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے وہاں پہ قدم رکھا ہے، اور ان کے قدم رکھتے ہی متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ ایک بڑے ہی دفاعی پوزیشن پہ آ گئی ہے اور بہت ساری وضاحتیں کر رہے ہیں، ان کے استقبال کیے جا رہے ہیں. تو ان کے اندر انٹر ہو جانا ہی جو ہے ایک لحاظ سے بہت بڑی ان کی سیاسی فتح
ہے. ہلالی صاحب جی،
رزلٹ جو بھی آئے وہ اپنی جگہ ہے.
اب ہلالی صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے،
استحکام دینا، اس کو خوف و ہراس کی فضا سے نکالنا، وہاں پہ ایک یکجہتی کو فروغ دینا، چونکہ کراچی کسی ایک قومیت کا شہر نہیں ہے، یہاں پہ تقریباً کوئی 15 قسم کی قومیتیں بستی ہیں، ہر ایک کے معاشی اور سماجی وہاں پہ مفادات ہیں. تو اس کے لیے ساری سیاسی قوتوں کو تو بہرحال وہاں پہ آگے بڑھنا چاہیے، لیکن عمران کا آ جانا سیاسی استحکام کو تقویت دینے کا ہے.
ہلالی صاحب ایک سوال ہے، اور ایک بڑی ہلالی صاحب ایک سوال پر آپ سے یہ ہے کہ ایک جانب تو ہم یہ شائستگی کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں، لیکن گزشتہ دنوں اسمبلی میں جو کچھ ہوا، اسمبلی کے باہر جو کچھ ہوا اور جو زبان استعمال کی گئی، کیا وہ سیویلٹی کے دائرے میں آتی ہے؟
وہ جعفری صاحب، یہ بھی میں کہوں گا کہ بھی ہمارا سیاسی سفر یا سیاسی کلچر جو ہے، سیاسی پختگی یا رواداری کے اس مقام پہ نہیں ہے، اس کے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا. جمہوری ادارے جو مضبوط ہوتے جائیں گے، سیاستدانوں، سیاسی قیادت میں اس طرح پختگی آئے گی، سیاسی رواداری اور سیاسی تحمل بھی دیکھنے کا مظاہرہ ہوگا، لیکن اس کے لیے وقت لگے گا. یہ ابھی سفر بڑا لمبا ہے، لیکن خوشی اس میں یہ ہے کہ یہ سفر جاری ہے. جہاں ان پہ اوپر تنقید ہوئی تحریک انصاف کے ارکان کے اوپر، وہاں پہ ان کو ویلکم بھی کیا گیا. نواز شریف صاحب نے بڑے اچھے تہنیتی الفاظ میں ان کو ویلکم کیا، اسپیکر صاحب نے ان کو اچھا دفاع دیا، اچھے ان کو پیسج دیا ہے. تو یہ ایک جمہوری عمل ہے، تنقید ہونا اور اس کے جواب میں شدت آنا، کمی آنا، یہ مد و جذر جمہوری عمل، جمہوری حسن کا حصہ ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن خوشی یہ بات ہے، اور ایک اچھا خوشگوار عمل یہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف اسمبلی میں واپس آ گئی ہے. بہت بڑے ایک جو رکاوٹ بنی ہوئی تھی، گیپ آیا ہوا تھا سیاست میں دھرنوں کی پالیٹکس کے بعد، الٹیمیٹلی جو ہے نا اس چیز کو تسلیم کیا گیا کہ اداروں کو ہی میں ہی بیٹھ کے بات کرنی ہے اور اداروں کو بھی مستحکم کرنا ہے
جی.
تو یہ ایک بہتر اور آسان طریقہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف نے بھی سیاسی پختگی دکھائی ہے، میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے، اور دوسری طرف سے بھی ایک روایتی انداز سے تنقید تھی، لیکن میجورٹی لوگوں نے ان کو خوش آمدید کہا ہے. ایک کا واقعات ہر جگہ ہو جاتے ہیں. پاکستان کی اگر سیاسی تاریخ میں اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں تو ہم کوریا کو بھی دیکھتے ہیں، جاپان کو بھی دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ شدت پسندی دکھائی جاتی ہے اسمبلی میں. لیکن ہمارے یہاں تب بھی بہت سارے معاملات میں اخلاقیات کا دامن تھامے رکھا ہے لوگوں نے، اور تھامنا چاہیے. بعض لوگوں کے الفاظوں میں شدت تھی یا توازن نہیں تھا، ان کو بھی میرا خیال ہے کہ مستقبل میں احتیاط کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ چیزوں کو کیسے برداشت کرنا ہے، آگے کیسے بڑھانا ہے.
اچھا،
اور بڑے بڑے سنجیدہ لوگ تھے خواجہ صاحب کے، میرا خیال ہے کہ خواجہ صفدر صاحب کے وہ بیٹے ہیں، ان کو احساس ہونا چاہیے کہ ملک میں سیاسی تحریک اس مد و جذر کا شکار رہی ہے، किन हालात से गुजरी रही है और किस तरह फौजी हुकूमतें यहाँ पे आई हैं और कैसे जमहूरी अमल को गैर मुस्तहकम किया जाता रहा है, और अभी भी जिस अंदाज से जनरल रहील शरीफ साहब तावन कर रहे हैं जमहूरी हुकूमत के साथ, उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, बहुत बड़े दिल के साथ वो जो है काम कर रहे हैं।
अच्छा, अब मेरा एक सवाल आपसे और है डॉक्टर हिलाली साहब जी, मैं जरा सा आपको रोकूंगा,
एक बड़ी खुशाइंदा चीज है पाकिस्तान की सियासत में।
अच्छा, अब जरा मेरा एक सवाल ये है, ये बताइए मुझे कि क्या पाकिस्तान में इस बात की जरूरत नहीं है कि दूसरे मुल्कों की तरह तहरीरी ना सही जबानी सही एक ऐसा माहदा होना चाहिए, एक ऐसा जाब्ता अखलाक होना चाहिए कि एक दूसरे के गरीबान तक हाथ ना पहुंचने पाए जबानी या अमलन, क्या इस बात की जरूरत आप महसूस करते हैं पाकिस्तान में?
बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है, बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। सियासी जाब्ता अखलाक का होना बड़ा जरूरी है और इसके लिए सारी सियासी जमातों को मिलकर ही कोई मुत्तफिका तरीकाकार और मैकेनिज्म बनाना होगा और बनाना चाहिए। ये मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे सियासी कल्चर पाकिस्तान का इस्तेकाम की तरफ जा रहा है, मुस्तहकम हो रहा है या एक खास शौरी सोच की तरफ बढ़ रहा है, तो ये भी वक्त का तकाजा आ जाएगा कि जब ये महसूस करेंगे कि लोग जो है अपने अल्फाजों में अपनी तकरीर में तवाज़ुन रखें, बैलेंस रखें, महजब और शाइस्तगी का दामन थामें और अच्छे तरीके से दूसरों को पकारें, तो ये जितनी ज्यादा एजुकेटेड क्लास जाएगी असेंबली में उतनी ज्यादा आपको इखलाकियात और तहजीब और तमंदन का मजारा देखने में आएगा। अभी भी 70% वहाँ लोग जागीरदार बैठे हुए हैं, कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी के लोग बैठे हैं जिनका माइंडसेट जो है लोगों से बड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन जो एजुकेटेड क्लास है चाहे वो उसमें कुछ फ्यूडल भी आते हैं उनकी तकरीर सुनेंगे तो वो शाइस्तगी से तहम्मल से बुर्दबारी से बड़ी बड़ी होती हैं और बड़े अच्छे अंदाज से जवाब देते हैं, अच्छे पैराओं से बात करते हैं चाहे वो किसी सियासी जमात से हो। तो मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ जमहूरी अमल जारी रहा, ये सफर चलता रहा, तो उससे बड़ी पुख्तगी आएगी, बड़ी शाइस्तगी पैदा होगी, बड़ी डिसेंसी आएगी।
अच्छा,
और लोग सीखेंगे, ये
एक आखिरी सवाल
पैदा होती है और ज़ाब्ता अख़लाक बन भी गया,
एक आखिरी सवाल
ताज़ा भी हो रहा है, तो उसके बावजूद चीज आएगी कि किस किस्म के लोग असेंबली में पहुंच रहे हैं
और किस तरह से अमल कर रहे हैं
हमारे।
अच्छा हिलाली साहब, मेरे पास बहुत कम है,
नहीं करते
हिलाली साहब,
इसलिए जो है ना इस चीज का तकाजा है।
हिलाली साहब, मेरे पास बहुत कम है, एक सवाल मेरा और है
जमातें
हिलाली साहब
इत्तेफाक में आए।
हिलाली साहब, मेरा एक सवाल और है आपसे,
उससे जमहूरी कल्चर अच्छा मजबूत होगा।
एक सवाल और है मेरा आपसे, एक आखिरी सवाल है, मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया है। जुडिशियल कमीशन का एक इजलास हो गया, आप समझते हैं कि इस कमीशन के फाइंडिंग्स के नतीजे में पाकिस्तान में मुस्तकबिल में इलेक्शन में किसी किस्म की धांधियों का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? मेरे पास बहुत कम वक्त है, 30 सेकंड।
मुख्तसर जवाब देता हूँ कि उन्होंने 15 अप्रैल का टाइम दिया है कि जिन जिन पार्टीज के पास कुछ वाहदात हैं, सबूत हैं, वो ले आए, हम जो है उसके ऊपर तहकीकात करेंगे। लेकिन ये देखें, ट्रांसपेरेंसी की तरफ बात चल निकली है, शफाफियत की बात हो रही है कि इलेक्शन को शफाफ रखा जाए, तरीका बनाया जाए, एक मैकेनिज्म के तहत चीजों को आगे बढ़ाया जाए। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा बिगनिंग है जिसमें तमाम पार्टीज ने जगानत दिखाई है, एक अच्छी सोच का मुजाहरा किया है और इससे बेहतरी आएगी। तकलीफ थोड़ी सी होगी, पचीदगी आएगी, लेकिन बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे, एक अच्छी और मुस्बत क़यादत का इंतखाब होगा, साफ और शफाफ तरीके से लोग आगे बढ़ेंगे और जमहूरी अमल को साफ रखने में, पुख्तगी में आगे लाने में एक अच्छी सोच और अच्छी क़यादत मिलेगी। इलेक्शन कमीशन जितना बाख्तियार होगा माशी तौर पर, सियासी तौर पर, उतने ज्यादा इलेक्शन भी साफ और शफाफ होंगे और इससे बेहतरी की तवक्को की जा सकती है।
बहुत शुक्रिया जनाब हिलाली साहब। अब हमारे प्रोग्राम का समय वक्त खत्म होता है। हमारे आज के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे अरसलान शरीफ। अब अपने मेजबान कमर अब्बास जाफरी को आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
972 जहां आपको मिलेगा वॉइस ऑफ अमेरिका। इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।